السلام و رحمت اللہ. ارے بھائی ان کو کہو کہ وہ کہیں کہ میں بیمار ہوں, روحانی بیماری کی نیت کر لیں. ایسے بھی بیچاری بیمار ہیں, کہہ دے کہ میں نے ہمت نہیں ہے, میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو واپس کر دوں. کیا کیا سکھاتے ہیں وہ ہم کو,
آج کے لیے جو انجینئر ہوں گے مرزا خان اس کے بارے میں تھا,
تصویر کشی تو نہیں ہوگی. میں دیکھا وہاں گئے تھے چنار نگر, وہاں پر دینی کے خلاف قادیانی کے خلاف جلسے تھے, اسی میں ہم کو دعوت ملی تھی. چنار نگر میں ہم گئے, وہاں ان کے جو قادیانی تھے جو پارلیمنٹ ہے اس کے سامنے مسجد بنی ہوئی, وہاں پر بیان دعوت دی تھی ہم. مگر جب جلسے میں گئے مسجد میں تو بیان ہو گیا, وہاں جلسے میں گئے تو وہاں ویڈیو اسی میں ختم نیوز کے پروگرام میں منع کر دیا, ماں قبل اور ماں بعد نہ درمیان نہ اوپر نہ آخر نہ درمیان. اگر ہم سے چاہیے بھی یہاں جو بنی ہم نے تو وہ جمعے کے وقت ہم نے ان سے کہا تھا, آگے بات کری ہوتی وہ مان گیا. وہ وہاں پر تصویر کشی نہ پہلے ہوئی اور نہ ہمارے جان کے دوران ہوئی, بات کرنا قدم ہو جاتا. لیکن آج کے لیے جتنا پتہ چلا جاتا لوگوں کو یہ فکر ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے بغیر تصویر کے ہماری بات کیسے پہنچے. اگر یہ فکر ہونے ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ زیب دیتا کہ آپ کی تصویر جاری ہوتی, نعوذ باللہ تعالی من ذلک. بتائیے کہ سب سے بڑا حق کس کا تھا, تبلیغ کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے حضرت کی باتیں ہیں یہ, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. حضرت نے یہ دلیل فرمائی کہ اگر تصویر سے دین پھیلنے میں مدد ملتی تو آپ کا حق زیادہ تھا کہ آپ کی تصویر جاری ہوتی, آپ کے فرمان بادشاہوں کو جایا کرتے تو اس پہ آپ کی تصویر ہوتی, صحابہ کی تصویر ہوتی, خلافت راشدہ کے خلفائے راشدین کی تصویر ہوتی. تو معلوم ہوا کہ دین کے پھیلنے میں تصویر کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے کہ اشد العذاب یوم القیامت المصورون, قیامت کے دن سب سے اشد عذاب مصوروں کو ہوگا. ابھی جو آتی ہے اسکرین پر تو اس کو کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں تصویر, کوئی دوسرا نام دے سکتے ہیں اس کو؟ تو یہی ہے. اب یہ کہ اس کی حقیقت کیا ہے, کیسے وجود میں آئی ڈیجیٹل اور یہ فلاں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن تصویر تو تصویر ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں تصویر اور کتا ہوگا اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے. اور ایک روایت میں ایسی بھی پہنچی ہے بات, اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مصور کو کہیں گے کہ تم نے بنایا اس میں جان بھی ڈالو. کہاں سے جان ڈالے گا وہ؟ ڈرنا چاہیے, خصوصاً مبلغین کو تو اس سے بہت بچنا چاہیے کہ ایسی نافرمانی میں ملوث ہونا. یہ بھی ہے کہ ایک تو تصویر, دوسرے یہ کہ اس میں خود نمائی کا مرض ہے. اپنے کو دکھلانا. تو اس سے بجائے بھلائی کے برائی پیدا ہوگی. کام تو بظاہر دین کا ہے لیکن اس سے بھلائی نہیں پیدا ہو سکتی.
ٹھیک ہے نا بس.
ہاں تھوڑا کام ہو, اخلاص کے ساتھ ہو, خوف خدا کے ساتھ ہو, تو اسی پر خدا تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ ہے. 313 پر جو 313 کو جو 1000 پر برتری عطا فرمائی تو دیکھیں اس کو کہ ان میں اخلاص اور ایمان تھا, تو خدا تعالیٰ کی نصرت اس کے ساتھ ہے. وہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہو لیکن خدا کی نصرت اور رضا ساتھ نہیں ہے پھر کیا ملے گا؟ یہاں تو مشہوری ہو جائے گی لیکن وہاں کیا ہوگا؟ مجھے بھی جو دعوت تھی پنجاب میں ابھی جلسے میں, میرا پکا ارادہ ہو گیا جانے کا. کوئی بھی نہیں تیار تھا جانے کو کہ وہ مصروفیت ہے, مسائل ہیں, تو میں نے پھر اکیلے ہی اپنا ارادہ کر لیا تھا کہ میں چلے جاؤں گا. لیکن جب اچانک میرے دل میں آیا کہ یہ جلسہ ہے, میں نے پھر پوچھا ان سے کہ بھائی وہاں تصویر کشی اور لائٹیں وغیرہ تو نہیں لگائیں گے, نمائشی سجاوٹ کی؟ انہوں نے کہا میں منع تو کرتا ہوں لیکن یہ لوگ مانتے نہیں ہیں, اور یہ میں سمجھ گیا کہ تال میں کالا ہے. پھر میں نے معذرت کر لی کہ میں نہیں آ سکتا. یہ سب کی, اس سب خرابی اور فساد کی بنیادی وجہ بزرگوں کی صحبت سے اعراض, کیونکہ وہاں خود کو مٹانا پڑتا ہے اور ہم کو منظور اپنی ہوا پرستی نفس پرستی, اپنی رائے پہ چلنا ہے, اپنی عقل لڑانا, اور بزرگوں کو سمجھنا کہ یہ قدیم زمانے کے ہیں, جدید زمانے کے تقاضوں سے یہ واقف نہیں ہے. یہی وجہ ہوتی ہے. مگر بے شک وہ جدید زمانے کے تقاضوں سے واقف نہیں ہوں گے, لیکن وہ 1400 سال پہلے جو اللہ کا قانون اترا تھا اس سے پورے پورے واقف ہوتے ہیں. کامیابی کے راستے سے, کامیابی کا راستہ ایک ہی ہے. 3 راستے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے سورہ فاتحہ میں. ایک تو صراط الذین انعمت علیہم, وہ یہ کامیابی کا راستہ ہے, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. اور پھر غیر المغضوب, ایک راستہ مغضوب لوگوں کا ہے, مغضوب علیہم, جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ ہے یہود. اور ولا الضالین, وہ گمراہ نصارہ. 3 راستے ہیں, ایک دائیں, ایک بائیں, ایک سیدھا. تو وہ سیدھے راستے سے واقف ہیں, جس راستے پر ہماری منزل ہے اس راستے سے بخوبی واقف ہیں. اب ادھر ادھر کی لے کے تو آدمی خود اپنا نقصان کرے گا, کہے گا کہ صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے یہ چیز یہ چیز یہ چیز. لیکن ایک آدمی وہ راستہ جانتا ہے جو سیدھا منزل کو جاتا ہے, جس پر خدا کی نصرت ہے, جس پر خدا کی مدد ہے, حمایت ہے, خدا کی رضا ہے, وہ جانتا ہے. تو اب اس کو ادھر ادھر کو لے کے ہم کیا کریں گے؟ ادھر ادھر وہی بھٹکے گا جس کو منزل نہیں چاہیے. اپنی خواہش نفسانی پر عمل کرنا ہے, خواہش نفسانی پر عمل کرنے سے بھٹک جاتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے. تو وہاں چونکہ نفس کو کچلا جاتا ہے, بزرگوں کی صحبت میں اپنی رائے کو مٹانا پڑتا ہے, تو عقل پرستوں کا کام نہیں ہے وہاں. وہاں تو کام چلتا ہے خود کو مٹانے سے. مٹانا آسان نہیں ہے. خوش قسمت لوگوں کو راز آتا ہے یہ خود کو مٹانا. یہ مٹنا جو ہے یہی سب سے بڑا وصف ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جس نے تواضع اللہ کے لیے اختیار کی اس کو اللہ تعالیٰ بلندی دیتے ہیں, اس سے کام لیتے ہیں. جو ڈالی جھکی ہوئی ہوتی ہے پھل اسی میں ہوتا ہے, علامت ہے کہ اس میں پھل ہے, ثمر بار ہے. اور جو ڈالی اکڑی ہوئی ہوتی ہے تو علامت ہے کہ اس میں پھل نہیں ہے, برابر نہیں ہوئی ہے. جو آدمی اکڑا رہتا ہے کہ ہمیں بزرگوں کی کیا ضرورت ہے, ہمارے پاس کتابیں ہیں اور ہم جانتے ہیں, کورس ہم نے کر لیا ہے, افتہ ہم نے کر لیا ہے, تخصص بھی کر لیا ہے, معتمم بھی بن گئے, محدث بھی بن گئے, اب ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, تو یہ اکڑی ہوئی ڈالی ہے. ہر کجا پستیس آب آ جا روت, جہاں پستی ہوتی ہے پانی وہیں آتا ہے. جو آدمی اپنے کو مٹاتا ہے خدا تعالی کی مدد اسی کے ساتھ آتی ہے. ہر کجا درد ہے دوا آ جا روت, جہاں درد ہوتا ہے دوا وہیں پہنچ جاتی ہے. سر میں درد ہوتا ہے دوا کھاتے ہیں منہ سے جاتی ہے معدے میں, لیکن فائدہ اللہ کے حکم سے سر درد کو ہو جاتا ہے, سر درد جاتا رہتا ہے. تو یہ مدد اور نصرت اللہ کی طرف سے جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کا کام بن جاتا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر ایک معتدبے مدت تک رہنے سے اور اصلاح اور اطلاع اور اتباع کے طریقے پر چل کر کامیاب ہوتا ہے آدمی. اور جو آدمی 20 برس بھی صحبت میں رہے اولیاء اللہ کی, لیکن نہ اطلاع کا تعلق ہے, نہ اتباع کا ہے, نہ اعتماد ہے اپنے پیر پر, یہ اگر بتا دیں گے تو پیر صاحب منع کر دیں گے. آپ منع کر دیں گے پھر ہماری خواہش کیسے پوری ہوگی؟ یہی نفس پرستی ہے. نفس پرستی سے کبھی خدا نہیں ملتا. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو اپنی خواہشات نفسانی کو جس نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے, خدا کی مرضی دیکھنے کے بجائے اپنی مرضی چلاتا ہے, اپنی مرضی دیکھتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا بات آتی ہے. اور وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنی خواہشات نفسانی کو اس نے دبا دیا, روک لیا, اس سے انہیں کے لیے جنت ہے, انہیں کے لیے کامیابی ہے, انہیں کے لیے رضا خداوندی ہے. تو یہ نفس پرستی ہے اور اس کا انجام اچھا نہیں, دنیا میں بھی اچھا نہیں ہے, بھٹکتا رہتا ہے, پریشان رہتا ہے, آخرت میں بھی ہے. خدا نخواستہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق توبہ نصیب فرمائے اور خواہشات نفسانی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اپنی مرضی پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے. وہ مٹانا اپنے کو ضروری ہے, خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو خدمت دین کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا کامیاب ہونا چاہتے ہیں, ان کے لیے بہت ضروری ہے اپنے نفس کو مٹانا کسی اللہ والے کے صحبت میں. اسی لیے پیری مریدی ضروری ہے, خصوصاً اس دور میں بہت ضروری ہے. اپنے آپ کی اپنی اصلاح آدمی خود نہیں کر سکتا, اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتا آدمی, ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر بھی بیمار ہو جائے تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. کبھی گئے ہیں آپ ڈاکٹروں کے پاس؟ ہے نا, یہ خود ڈاکٹر ہیں, یہ بھی بیمار ہوتے ہیں کوئی ایسی چیز, تو اپنا علاج خود نہیں کرتے, اپنا پیٹ خود نہیں پھاڑتے, بلکہ دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو اپنی اصلاح خود نہیں ہوتی بلکہ مصلح سے اصلاح ہوتی ہے. جو فن جانتا ہو, یہ مرض عام ہے, اور اطلاع نہ کرنا جو ہے یہ بھی بیوقوفی ہے کہ 20 برس بھی ساتھ رہے گا فائدہ نہیں ہوگا, کامل نفع نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے پیر کو اطلاع اور اتباع کے طریقے سے نہ چلے کہ اپنے عیوب کی اطلاع کرنا, حالات کی اطلاع کرنا اور اتباع تجویزات کرنا اور ان پر اعتماد کرنا. اعتماد نہیں ہوتا تو بھی فائدہ نہیں ہے. اعتماد نہیں کرتے بعض لوگ, وہ یہ ہے کہ ہر جگہ جاتے ہیں, اس کا بھی بیان سنتے ہیں, اس کا بھی بیان سنتے ہیں. کتنے بے تربیت کے لوگ کام کر رہے ہیں, بظاہر دین کا تربیت نہیں ہے. لہذا نوبت یہاں تک آ گئی کہ صحابہ پر بھی انگلی اٹھا لیتے ہیں, اور نعوذ باللہ تعالی من ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کر بیٹھتے ہیں, یہاں تک کہ اللہ پر بھی اعتراضات کر بیٹھتے ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ وہی بزرگوں کی صحبت میں نہ بیٹھے, اصلاح اپنے عیبوں کی نہیں ہوئی. حکیم الامت نے لکھا ہے, جس آدمی میں تکبر کا مرض ہو اس کو علم دین حاصل کرنا بھی جائز نہیں. اس کا علم دین اس میں مزید تکبر بھر دے گا, اور مغرور ہو جائے گا. ایسے آدمی کو پہلے اپنی اصلاح کرانی چاہیے, تکبر کے مرض کی اصلاح کرانی چاہیے. تکبر کے وجوب کی یہ مرض جو ہے بہت خطرناک ہے. سیدی و سندی حبیبی و محبوبی مرشدی مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. پھر نعرہ مستانہ, ہاں اے دل دیوانہ. ایک مرتبہ میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی معالج ڈاکٹر امان اللہ صاحب کے ساتھ کہیں جا رہا تھا, گاڑی میں چلا رہا تھا. اچانک دل میں کچھ مستی ہوئی تو میں نے یہ شعر پڑھا, پھر نعرہ مستانہ ہاں اے دل دیوانہ. گھبرا گئے کہ لے بھائی کہیں گاڑی نہ مار دینا. تو یہ نعرہ مستانہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اگر مایوس ہو, کمزور ہو یا گر پڑا ہو تو پھر دوبارہ ہمت کر کے اللہ کے راستے میں چلنا شروع کر دے, مایوس نہ ہو. کتنی بھی حالت گر گئی ہو اور کتنی بھی عمر گزر گئی ہو, مایوس نہ ہو, پھر نعرہ مستانہ مارے اور پھر اللہ کے راستے میں چلنا شروع کر دے ہمت کے ساتھ. پھر نعرہ مستانہ تعلقات, غیر ضروری دوستیاں, یاریاں, اس سے میل جول, اس سے میل جول, ولی میں نکاح کی دعوتیں, عقیقے کی دعوتیں, ختنے کی بھی دعوتیں ہونے لگی اب تو, اور پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگے ہیں, میلاد ہو رہے ہیں, کہیں کچھ ہو رہے ہیں, ابھی نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے. تو غیر ضروری تعلقات, اس کام کے لیے تو اللہ تعالی نے دنیا میں نہیں بھیجا ہے. دنیا میں تو اللہ کی یاد کے لیے ہم آئے ہیں, اور جو ضروری تعلقات ہیں, والدین کا تعلق ہے, بھائیوں کا تعلق ہے, بہنوں کا تعلق ہے, بیوی بچوں کا تعلق ہے, یہ غیر ضروری نہیں ہے, ان کے حقوق واجبہ ادا کریں. اب ہر ولیمے میں جانا ہم نے فرض کیا ہوا ہے, ہر دعوت میں جانا فرض کیا ہوا ہے, چاہے وہاں گناہوں کا انبار لگا ہو, مخلوط اجتماع بھی ہو, روشنیاں بھی ایسی ہو رہی ہوں ہندوؤں کی جیسی, دیوالی جو مناتے ہیں یہ چھوٹی بتیاں لگانا یہ ہندوؤں کی رسم ہے, دیوالی کے موقع پر لگاتے ہیں وہ, یہ چونکہ مسلمان ساتھ رہتے آئے ہیں ہندوؤں کے تو انہوں نے ساری وہ چیزیں پکڑ لی ہیں, مہندی لگانا, مائیوں لگانا, بھائی آج کہاں جانا, آج مائیوں کا مائیوں ہے, کل مہندی ہے, وہ فلانا ہے فلانا ہے, اسی میں عمر گزر گئی اور اپنے وطن کی تیاری کی فرصت ہی نہیں ہے. اور جو آنکھ کھلی تو اب دیکھا کہ اب تو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں, اب تو اعمال کا رجسٹر بند ہو چکا, یہ دنیا میں زندگی کو ضائع کر کے آ گئے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. زنجیر علایت یعنی یہ جو غیر ضروری تعلقات کی زنجیریں ہیں کہ آج ادھر جانا آج ادھر جانا. پھر نعرہ مستانہ ہے دل دیوانا, زنجیر علایت پھر پھر زرد رندانا, پھر عشق بدامہ ہو پھر جاگ گریباں ہو, پھر سحر نوردی کا دوہرا کوئی افسانہ. عشق بدامہ مانے دامن, آنسوؤں سے تر ہونا, دامہ مانے دامن, بدامہ عشق بدامہ, عشق مانے آنسو, دامن آنسوؤں سے تر ہونا, سحر نوردی کے معنی اللہ کی محبت میں جنگل جنگل پھرنا, بے چین ہو کر پھرنا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں بھی رہو اللہ کی محبت میں بے چین رہو, جہاں بھی رہو اللہ کی محبت میں بے چین رہو. پھر عشق بدامہ ہو پھر جاگ گریباں ہو, پھر سحر نوردی کا دوہرا کوئی افسانہ. ہمارے حضرت کا شعر بھی ہے, فرماتے ہیں کہ میں کیا کہوں محبت کہاں ہے کہاں نہیں, رگ رگ میں دوڑی پھرتی ہے نشتر لیے ہوئے. میں کیا کہوں محبت کہاں ہے کہاں نہیں, رگ رگ میں دوڑی پھرتی ہے نشتر لیے ہوئے. پھر عشق بدامہ ہو پھر جاگ گریباں ہو, پھر سحر نوردی کا دوہرا کوئی افسانہ. کیوں رشک گلستاں ہے خاموشی ویرانہ, کیوں رشک گلستاں ہے خاموشی ویرانہ, صحرا کی طرف شاید پھر ہے رخ دیوانہ, صحرا کی طرف شاید پھر ہے رخ دیوانہ. یہاں دیوانے سے مراد اللہ والے شریعت کے دیوانے, یعنی دیوانہ پن شریعت کے اندر کہ میرے اللہ کا اس موقع پر کیا حکم ہے. سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی ہے جانا نہ چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ, کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. اللہ والا جہاں جاتا ہے خدا تعالیٰ اس کی خوشبو اڑا دیتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ساؤتھ افریقہ میں تھے, رات کو حضرت میسر رحمہ اللہ سے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے جنگل میں جا کر تنہائی میں چلا جاؤں جنگل میں, تو خاموشی سے جو ہے صبح صبح نکلنا ہے, کسی کو بتلانا نہیں. اب معلوم نہیں کس طرح سے خبر پھیل گئی, صبح جب حضرت روانہ ہوئے تو 50-60 گاڑیاں پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہیں. ظاہر ہے جو عاشقین ہوتے ہیں اللہ کے وہ اللہ والوں کے بھی عاشق ہوتے ہیں, اور وہ ہر وقت اس ٹوہ میں رہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو شیخ ہے یہ اللہ والا ہے, یہ کب برآمد ہو کب ہم اس سے فیض اٹھائیں, تو تاک جھانک میں رہتے ہیں. حضرت ہمارے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تاک جھانک کرنا منع ہے, لیکن شیخ کو ہر وقت تاکتے جھانکتے رہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کیا کر رہا ہے, کب جو ہے وہ بیدار سو رہا ہے تو غافل نہ ہو جاؤ, کب بیدار ہو جائے, کب اس کے منہ سے کوئی ایسا موتی نکل جائے کہ ہمارا کام بن جائے, ہر وقت اس جستجو میں رہو. تو تلاش کرنے والوں کو خدا تعالیٰ مل جاتے ہیں جستجو رکھنے والوں کو، ہے نا؟ ہاں، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے۔ کیوں رش کے گلستاں ہے خاموشی ویرانہ، صحرا کی طرف شایا پھر رخ دیوانہ۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص پتھر کی کسی چٹان کے اندر جس میں نہ کوئی دروازہ نہ کوئی روشن دان ہے، کوئی ہوا کا لیے بھی نہیں ذرا سا سوراخ کھلا ہوا، وہاں پر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی خوشبو کو اڑا دیتا ہے، اس کی نیکی کو پھیلا دیتا ہے مخلوق میں۔ اور اسی طرح سے اس کا عکس کر لو کہ اگر ایسی کسی چٹان میں جس میں نہ کوئی دروازہ نہ روشن دان نہ کھڑکی نہ کوئی سوراخ، اس میں برائی کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی ذلت و رسوائی کا سامان کر دیتا ہے، پھر اس کو پھیلا دیتا ہے، اس کے عیب کو کھول دیتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور ڈٹائی کرتا ہے، گناہوں پر اصرار کرتا ہے، وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ کیوں رش کے گلستاں ہے خاموشی ویرانہ، صحرا کی طرف شایا پھر ہے رخ دیوانہ۔ رو رو کے کوئی مجنوں زندان کہہ رہا تھا، رو رو کے کوئی مجنوں زندان کہہ رہا تھا، یا رب میرا ویرانہ، یا رب میرا ویرانہ، یا رب میرا ویرانہ، یا رب میرا ویرانہ۔ یہ زندہ ہے دنیا، زندہ معنی قید خانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ قید خانہ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہاں پر شریعت کی پابندیاں ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، اور دوسرا اس وجہ سے ہے کہ ہمارا اصلی وطن تو آخرت ہے، تو یہاں ہم کچھ عرصے کے لیے آئے ہیں، بہت تھوڑی مدت کے لیے۔ تو مومن جو صالح ہوتا ہے، کامل مومن ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے رب سے ملاقات کا مشتاق رہتا ہے، اور دنیا میں یہ ملاقات ممکن نہیں ہے، مرنے کے بعد ہی انشاءاللہ تعالی لقاء مولا نصیب ہوگی، اللہ سے ملاقات نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین حال کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، حسن ایمان، حسن اسلام کے ساتھ اللہ تعالی سے ملاقات ہماری نصیب ہو۔ تو اس لیے بھی قید خانہ ہے مومن کے لیے کہ کب یہاں سے چھوٹے اور کب اپنے مولا سے ملاقات ہو، تو یہ قید خانہ ہے۔ اور کافر کے لیے جنت اس لیے ہے کہ یہاں اس پر کوئی پابندیاں نہیں ہیں، وہ عیش و عشرت میں پڑا ہے، جو جی چاہے کر لیتا ہے، جو چاہے بڑے سے بڑا گناہ کر ڈالتا ہے، تو اس کے لیے یہ جنت کی طرح سے ہے کہ مزے اڑا رہا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور اس وجہ سے بھی قید خانہ ہے کہ دوزخ کے مقابلے میں، جہاں جو کافر کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، دوزخ کے مقابلے میں یہ اس کی جنت ہے، وہاں کس قدر تکلیف ہوگی، تو اس کے مقابلے میں بھی یہ اس کے لیے جنت ہے۔ رو رو کے کوئی مجنوں زندان کہہ رہا تھا، یا رب میرا ویرانہ، یا رب میرا ویرانہ، یا رب میرا ویرانہ، یا رب میرا ویرانہ۔ پھر نعرہ مستانہ ہے دل دیوانہ، پھر نعرہ مستانہ لائق پر پھر رندانا۔ دستے جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ، دستے جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ، زندان لائق سے بھاگا ہے وہ دیوانہ، زندان لائق سے جنوں، یعنی اللہ کی محبت جن کو حاصل ہو جاتی ہے کسی اللہ والے کی صحبت سے، اور فرزانہ وہ ہے جو عقل پرست ہے، یہ جو میں نے ابھی مضمون بیان کیا کہ اپنی رائے پہ چلنا، اور جو بات عقل میں آ جائے اس کو تسلیم کر لینا، اور جو بات عقل میں نہ آئے اس کو رد کر دینا، یہ آج کل کا بڑا مرض ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ لیکن وہ آدمی جو کسی اللہ والے کی صحبت سے اللہ کی محبت کو اس نے حاصل کر لیا، خشیت اور خوف کو حاصل کر لیا، تو اس کی طاقت کوئی دیکھے کہ زندہ نے علائق سے بھاگا ہے وہ دیوانہ، پھر وہ کسی غیر ضروری رشتے کی پرواہ نہیں کرتا، کسی رشتے کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ عشق کی خاصیت ہے، عشق کی خاصیت یہ ہے سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے۔ جو عاشق ہے وہ گناہ کرتا ہی نہیں، اور جو غیر عاشق ہے اگرچہ دوزخ سے دوزخ کا ڈر ہے، دوزخ کا خوف ہے، لیکن عاشق نہیں ہے، عشق نہیں ہے، تو اس سے گناہ ہو جاتا ہے اگرچہ پھر توبہ کر لے۔ لیکن عاشقوں کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے نفس پر آرے جلاتے رہتے ہیں اور اپنے نفس کی خواہش کو پورا نہیں ہونے دیتے ہیں۔ دستے جنوں کی طاقت دیکھے کوئی فرزانہ، زندان علائق سے بھاگا ہے وہ دیوانہ، فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم میں، فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم میں، مل جائے اگر ہے دل تجھ کو کوئی مستانہ، مل جائے اگر ہے دل تجھ کو کوئی مستانہ۔ کوئی اللہ والا مل جائے تو یہی مرض فنا ہو جائے گا، دیوانگی حاصل ہو جائے گی۔ فرزانگی کو بدلے دیوانگی سے دم میں، مل جائے اگر دل تجھ کو کوئی مستانہ، محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل، محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل، ہاں نفس پر تو کر دے ایک وار دل رانا، ہاں نفس پر تو کر دے ایک وار دل رانا، محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل، ہاں نفس پر تو کر دے ایک وار دل رانا۔ آخری شعر ہے، گر اہل دل کی صحبت آ جائے کوئی افضل، گر اہل دل کی صحبت آ جائے کوئی افضل، ہو خاک تن سے ظاہر مخفی کوئی خزانہ، ہو خاک تن سے ظاہر مخفی کوئی خزانہ۔ اس خاکی تن سے اللہ کی محبت کا خزانہ ظاہر ہو جائے گا، یہ خود بھی اللہ والا ہوگا اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کو اللہ والا بنائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ دولت نصیب فرمائے۔ گر اہل دل کی صحبت آ جائے کوئی افضل، گر اہل دل کی صحبت آ جائے کوئی افضل، او خاک تن سے ظاہر مخفی کوئی خزانہ، او خاک تن سے ظاہر مخفی کوئی خزانہ، پھر نعرہ مستانہ پھر نعرہ مستانہ، پھر نعرہ مستانہ، پھر نعرہ مستانہ، اے دل دیوانہ، زنجیر علائق پر پھر ضرب انسانہ، زنجیر علائق پر پھر ضرب انسانہ۔ اچھا بھائی، بس اصل بات یہی ہے کہ خدا تعالی ہم سب کو اپنی خواہشات کو مرضیات الہی پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شعر تو میرے دل میں کب سے گھر کر چکا ہے الحمدللہ، میرے شیخ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، لیکن جب سے یہاں لکھ کے لگایا ہے تو اور بھی زیادہ مجھے اس سے بہت سرور اور خوشی معلوم ہوتی ہے. دیکھو کیا لکھا ہے، ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا رہنا. سبحان اللہ، کیسا پیارا شعر ہے. ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا رہنا، رہنا ہے کہ ہونا، ان کی مرضی پر فدا ہونا، یہی مقصود ہستی ہے، یہی منشاء عالم ہے. تمام مخلوقات کی پیدائش، تمام کائنات کی پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ انسان ہم پر فدا ہو جائے. میرے شیخ کیا کہوں، میرے تینوں مشائخ کا یہی قول ہے، سب بزرگوں کی یہی بات ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والا بننا ہر انسان پر فرض ہے، فرض عین ہے. یہ نہ سمجھو کہ جان چھوٹ جائے گی، وہاں پریشانی ہوگی، تنگی ہوگی، ہر آدمی کو حسرت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک شخص پیدائش سے لے کر اپنے مرنے تک، آخر سانس تک سجدے میں گرا رہے، سجدے میں سر اٹھائے ہی نہیں، اللہ کے دربار میں سجدہ کیا تو پوری زندگی اس میں گزار دی، تو جب وہ آخرت میں جائے گا تب بھی اس کو حسرت ہوگی کہ کاش میں اللہ کو اور یاد کر لیتا. اب اس حدیث کے تناظر میں ہم دیکھیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، کتنا اللہ کی مرضی پر ہم چلتے ہیں. تو ہر آدمی پر اللہ والا بننا فرض عین ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تو تقوی اختیار کرنے کا حکم فرض عین ہے، اور تقوی پر اللہ کی ولایت موقوف ہے، منصوص ہے. ان اولیاءہ الا المتقون، میرا ولی کوئی نہیں مگر متقی. تو متقی بننا فرض عین ٹھہرا، متقی بننا فرض عین ٹھہرا، اور جب متقی بن جائے گا تو اللہ کا ولی ہو جائے گا. تو معلوم ہوا اللہ کا ولی بننا ہر انسان پر فرض عین ہے. شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ اولیاء اللہ کا طبقہ الگ ہی ہے، ہم کہاں وہ کہاں، بس چلتے رہو اپنی کچھوے کی چال چلتے رہو. تو یہ ناکامی کا راستہ ہے، یہ شیطان کے بھٹکانے میں، بہکانے میں آیا ہوا ہے. کہتے ہیں ہم کہاں، اولیاء اللہ کہاں. انبیاء کا طبقہ الگ ہے، انبیاء کوئی نہیں ہو سکتا، نبی کوئی نہیں آئے گا، نبی نہیں بن سکتا. جس کو اللہ نے نبی بنایا بس وہی نبی ہے، اور کوئی کوشش کر کے، مجاہدہ کر کے، مشقت کر کے نبی بن سکتا ہے، لیکن اللہ والا بن سکتا ہے، اور اللہ والا بننا فرض عین ہے. تو نہایت ہی پچھتاوا ہوگا اگر ہم اللہ کے راستے میں اللہ والا بننے کی مشقت اور مجاہدہ نہ کریں، اور اس کے لیے سعی اور کوشش نہ کریں، اور اس کے لیے جو طریقہ خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے کونوا مع الصادقین کا، یہ بھی منصوص ہے کہ ولایت ملتی ہے تو کسی ولی سے ہی ملتی ہے. اللہ سے تعلق، اللہ سے خاص تعلق نصیب ہوتا ہے. عام تعلق تو ہر مسلمان کو ہے، ایمان کا تعلق ہے، ایمان والا ہو گیا، اللہ کا ہو گیا، لیکن خاص ولایت جو ہے وہ اس کو نصیب اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اپنے کو مٹایا نہیں، سیکھا نہیں. تو اللہ والا بننا فرض عین ہے، یہ نہیں سمجھو کہ ہم کہاں اور وہ کہاں. وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، ان کو بھی پیٹ لگائے، ہمارے بھی پیٹ لگائے، اور ساری حاجتیں اولیاء اللہ کو بھی ہوتی ہیں. دکھ بیماریاں بھی آتی ہیں، اولاد بھی ہوتی ہے، مسائل بھی ہوتے ہیں، گھر بار بھی چاہیے ہوتا ہے. آج بھی کئی مریضوں کو کڑوی دوا پلا کے آیا ہے، کڑوی دوا پلانے کا جیسے دوسرے کے ساتھ کرو گے وہی تمہارے ساتھ ہوگا. کڑوی دوا پلاتے ہیں تو میوں کر کے سنتے ہیں، بیان کڑوی دوا کا اثر آ جاتا ہے. میں کڑوی کڑوی باتیں کر رہا ہوں کیا؟ تو اللہ والا بننا فرض عین ہے، اور اس کے لیے کسی اللہ کے ولی سے مضبوط تعلق ضروری ہے. حضرت ہمارے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آم ملتا ہے آم والے سے، امرود ملتا ہے امرود والے سے، اور کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے، دودھ ملتا ہے دودھ والے سے، تو اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. اور فرمایا کہ جب لنگڑا آم بنانا ہوتا ہے تو سائنسدان یا ایگریکلچر والے یا کسان جو ہے اس کو دیسی آم کو لنگڑے آم کے درخت کے ساتھ اس کی شاخ باندھ دیتا ہے اور کس کر پٹی باندھتا ہے. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایگریکلچرل یونیورسٹی ٹنڈو جام میں ہے نا, وہاں پر خطاب فرما رہے تھے. پوچھا کہ وہاں کے سلیم الحق صاحب آپ کے جو ہمزلف ہیں, ہمزلف ہیں نا, یہ مجھے یہ رشتہ یاد نہیں رہتا, برادر نسبتی ہیں ان کے. تو وہاں پر فرمایا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا دیسی کو لنگڑا بنا رہے ہیں, دیسی آم کو. تو اچھا یہ پٹی کیوں باندھی ہے, تاکہ اس کا اثر اس میں منتقل ہو جائے. اچھا یہ پٹی کس کے کیوں باندھی ہے, اس لیے کہ اگر ڈھیلی باندھیں گے تو کامل اثر نہ ہوگا, لنگڑا آم نہیں بنے گا. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی پٹی کس کے باندھی ہے تب اس کا اثر اس میں آیا اور دیسی آم لنگڑا آم بن گیا. تو کسی اللہ والے سے کس کے پٹی اگر ہم باندھ لیں, مضبوط تعلق کر لیں, تو کمزور دل لنگڑا دل نہیں بنے گا بلکہ تگڑا دل بن جائے گا. تگڑا دل, اللہ کی محبت اس کے دل میں نفوذ کر جائے گی اور کام بن جائے گا, اللہ والا ہو جائے گا, کامل اللہ والا ہو جائے گا. اور ایک بزرگ نے فرمایا ہے نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نہ زر سے پیدا, ہر چیز کی نفی کر دی. اور حکیم الامت نے اس شعر کو اپنے مواعظ میں بہت بیان کیا ہے, ایسا پیارا شعر ہے. جسٹس اکبر الہ آبادی کا, انگریزی دان تھے, جسٹس تھے, لیکن تہجد گزار بزرگ آدمی تھے, اور انہی کو ایسے اشعار اللہ والوں کو مل جاتے ہیں, آسمانی شراب پلاتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو فرماتے ہیں کہ نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نہ زر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا, ہے نا. زر معنی سونا, سونا چاندی مال و دولت, کتابیں اور درس و تدریس, اللہ والا اس سے نہیں بنا جاتا. اللہ والا بنا جاتا ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں اپنے کو مٹانے سے. تو اس لیے اللہ والوں سے اگر اللہ والا بننا ہے تو کسی اللہ والے سے مضبوط پٹی باندھنی ہوگی. مضبوط پٹی کیسے بنے گی, اطلاع, اتباع, اعتماد اور انقیاد. حالات کی اطلاع, تجاویز کی اتباع اور تجویز پر اعتماد 100%, یہی میرا علاج ہے. اور اعتقاد, انقیاد کے جو علاج ہے اس کو پابندی کے ساتھ, قید و بند کے ساتھ اس پر عمل کرنا, دل چاہے یا نہ چاہے, تب جا کے آدمی اللہ والا بنتا ہے. شروع میں ہوتی ہے مشقت. فرماتے ہیں کہ کام کو خود پہنچا دیتا ہے انجام تک. کام کو بس کام خود پہنچا دیتا ہے انجام تک. ابتدا کرنا ہے مشکل, انتہا مشکل نہیں. شروع کر دے اللہ کا نام لے کے, اطلاع و اتباع کا تعلق, اور اس کا بہترین طریقہ خط لکھنا ہے. اپنے شیخ کو خط لکھے, مختصر لکھے, ایک ایک عیب کی اطلاع کرے, بس پھر دیکھو تھوڑے دن میں دل جو ہے گلاب کے پھول کی طرح ہلکا ہو جائے گا, خدا تعالیٰ کی محبت کی خوشبو آنے لگے گی, اور خدا تعالیٰ کی محبت کا پانی, آب حیات اس کو ملنا شروع ہو جائے گا. فرمایا کہ جب کنواں کھودتے ہیں تو تھوڑا سا کھودتے رہتے مسلسل مستقل مزاجی سے, تو ایک دن آتا ہے کہ مٹی میں نمی معلوم ہونے لگتی ہے. کھودنے والے کو لگتا ہے کہ اب پانی کہیں ہم قریب پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تھوڑا اور کھودتا ہے تو کیچڑ, پانی ملا کیچڑ ہوتا ہے, تو اس کو اور دل مسرور ہو جاتا ہے. جرع خاک آمیز چون مجنو کنت, صاف گر باشد ندانم چون کنت, کہ یہ جو کیچڑ ملا پانی ہے وہی مست کر رہا ہے کہ قریب ہی کہیں پانی, اب تو اور قریب پہنچ چکے ہیں, یہی مست کر رہا ہے. تو جب صاف پانی مل جائے گا تو پھر کیا بنے گا, کیسی مستی ہوگی. تو جب کیچڑ ملا پانی آنا شروع کیا تو اور زیادہ ہمت بڑھ گئی, اور تھوڑا سا کھودا, صاف پانی اس کو میسر ہو گیا. تو خدا تعالیٰ کی محبت کا یہ آب حیات اس کو مسلسل کام کرتے رہنے سے ایک دن حاصل ہو جاتا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری زندگی بھی لگے رہے اور کچھ نہ ملا تو بھی بہت کچھ مل گیا, ساری زندگی لگے رہنے کا تو مل گیا اس کو انعام کہ یہ ساری زندگی ہمارے راستے میں لگا رہا, کوشش کرتا رہا, چلو پھل نہ ملا لیکن خدا تعالیٰ کے راستے میں تو کمزور ترین آدمی کے لیے بھی مایوسی نہیں ہے کہ بھائی یہ بندہ اس کو ہم نے دنیا میں کچھ نہ دیا لیکن یہ ہمارے راستے میں لگا ہی رہا, آخر سانس تک کوشش کرتا رہا, لے جا اب سارے خزانے کھول دیے تیرے لیے, سب دے دیا اس کو. ضروری تو نہیں ہے کہ انسان دنیا میں محنت کرے اور اس کو یہ کرامت حاصل ہو جائے کہ صاحب اب پانی پہ چل رہے ہیں اور ہوا میں اڑ رہے ہیں اور جو ہے وہ جہاں دعا کی فوراً ہی قبول ہو گئی, ظہور ہو گیا اس کا, اس کی جو دعا کی تو بغیر شادی کے بھی اولاد ہو گئی. یہ تو وہی ولایت نہیں ہے. حکیم الامت نے فرمایا کہ یہ ولایت کے لیے کوئی خاص یہ وہ نہیں ضروری لازمہ نہیں ہے, ولایت کے لیے اللہ کے ولی کے لیے کوئی کرامت کا ضرور ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, ہے نا فرید صاحب؟ ذرا مسکرائیے تو, کیا بات ہے آج آپ جو ہے بجھے بجھے کیوں ہیں؟ تو ولایت کا کوئی خاصہ نہیں ہے, لازمہ نہیں ہے کرامت. تو بس اصل کرامت کیا ہے؟ الاستقامت فوق الف کرامہ. فرمایا کہ دین پر استقامت یہ ہزار کرامتوں پر بھاری ہے, ہزار کرامتوں پر بھاری. کرامت کیا چیز ہے؟ کرامت تو غلام ہے اور اللہ کی دین ہے, جب وہ چاہتے ہیں تو کرامت کا ظہور ہو جاتا ہے, وہ نہیں چاہتے تو نہیں ہوتا. تو اس لیے ان باتوں کو جو ہے وہ جعلی پیروں نے بہت پھیلا دیا ہے, اس لیے ہم لوگ متاثر ہو گئے اور اللہ والوں کو پہچانتے نہیں ہیں. یہ دیکھنا چاہیے کہ سنت اور شریعت کا متبع ہو اور کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہو اور علماء کا اس سے حسن ظن ہو اور اس کی مجلس میں بیان میں بیٹھنے سے, اس کی صحبت میں بیٹھنے سے دنیا کی محبت کم ہوتی جاوے اور اللہ کی محبت بڑھتی جاوے. یہ ہے علامات, بس یہاں ہماری جگہ ہے, یہی ہماری منزل ہے. اب کیا کرنا ہے کہ کہاں ہے میری منزل, یہ تو میرے کارواں جانے. ہماری تو رسائی صرف میرے کارواں تک ہے. شیخ کو پکڑ لیا ایسا کہ جو متبع سنت اور شریعت ہے, جانتے ہیں کہ دھوکے باز, چکر باز, پیسے کا لالچی, ہدیوں کا حریص نہیں ہے, اللہ کے لیے کرتا ہے, بس وہ یہی اپنی منزل ہے. اب جیسا وہ کہے ویسے کرتے رہو, منزل پہ پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ. اور فرمایا کہ ٹرین کا جو ڈبہ انجن سے مضبوطی سے جڑا رہتا ہے, فرمایا کہ فرسٹ کلاس کا ڈبہ بھی ہوتا ہے انجن میں, انجن کے ساتھ جڑا ہوا, سیکنڈ کلاس بھی ہوتا ہے اور تھرڈ کلاس بھی چچر چوں کرتا ہوا وہ بھی جا رہا ہے, لیکن اس کا آنکڑا مضبوطی سے اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے, تو منزل پر پہنچے گا کہ نہیں؟ بس کوئی زیادہ اچھل کود کر کے پہنچتا ہے, کوئی بالکل آرام سے پہنچ جاتا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے, جس کو چاہے جس حال سے, جس طریقے سے, جس راستے سے خود تک پہنچا دے. بس مقصود تو اللہ سے ملاقات ہے, اللہ کی رضا ہے, منزل پر پہنچنا ہے. انشاءاللہ سبھی پہنچ جائیں گے, شرط یہ ہے کہ جڑا رہے, پابندی کے ساتھ آنا جانا رکھے اور اتباع اور اتباع اور ان اعتماد اور انقیاد رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شبت قال شیبتنی سورۃ ہود واخواتها رواہ الترمذی. ترجمہ, حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو سورہ ہود اور اس جیسی اور سورتوں نے, یعنی جن میں قیامت اور عذاب الہی کا ذکر ہے, بوڑھا کر دیا. اللہ اپنی پناہ. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی چند سنتیں پڑھی جا رہی تھیں, کچھ پڑھ کر سنا دی ہیں. اس کے بعد ہے کہ کھانے کے وقت اکڑوں بیٹھنا کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سرین زمین پر ہوں، یا ایک گھٹنا کھڑا ہو اور دوسرے گھٹنے کو بچھا کر اس پر بیٹھے، یا دونوں گھٹنے زمین پر بچھا کر قاعدے کی صورت میں آگے کی طرف ذرا جھک کر بیٹھے۔ ان حیتوں میں کھانا سنت ہے اور آلتی پالتی مار کر کھانا جائز ہے، مباح ہے۔ کھانے کے برتن، پیالہ اور پلیٹ کو صاف کر لینا، پھر برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ کھانے کو پلیٹ میں چھوڑ دینا، پیالی میں چائے کو چھوڑ دینا، جو بھی رزق ہے جب وہ نالی میں جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ گندی جگہوں پر شیطان اور جنات رہتے ہیں۔ مجھ کو اکثر یہ خیال ہوتا تھا کہ حدیث پاک میں ہے کہ برتن دعا کرتا ہے کہ جس طرح تو نے مجھے شیطان کے پیٹ میں جانے سے بچایا، اللہ تعالیٰ تجھے آگ سے بچائے۔ تو کھانا جو ضائع ہوا وہ شیطان کیسے کھاتا ہے، گندگیوں میں رہتے ہیں جنات، شریر جنات، تو وہاں یہ کھانا جنات اور شیطانوں کے پیٹ میں جاتا ہے، تو برتن دعا کرتا ہے اس کے لیے۔ اور اس میں کھانے کا ادب اور اکرام بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ اکرم الخبز، کہ اے عائشہ روٹی کا کھانے کا اکرام کیا کرو۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ جو بھورے ہیں ان کو ادھر ادھر نہ پھینکے بلکہ کیاری میں ڈال دے۔ فرمایا کہ یہ رزق کے بھورے ہیں، یہ پیاری چیز ہے، اس کو کیاری میں ڈال دو، پھینکو نہیں کہ پیروں میں آئے، ایک کنارے میں ڈال دو۔ اسی طرح کوئی کھانا اگر نہیں کھانا ہے، ناپسند ہے، طبیعت کو نہیں کھایا جا رہا ہے، تو اس کی برائی نہ کرو بلکہ اس کو کسی کو دے دو، یا پھر یہ کہ اس کو کنارے کہیں ڈال دو کہ کوئی جانور کے پیٹ پڑ جائے۔ لیکن کنارے ڈالنے میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ بعض لوگ دوسروں کے گھر کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ اگر ڈالنا ہی ہے تو بھائی اپنے گھر کے آگے ڈالو، اپنے گھر کو تو صاف ستھرا رکھیں گے، دوسرے کے گھر کو جو ہے وہ ایسی چیزیں ڈال کر اس کو اذیت پہنچاتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے گھر کے آگے ڈال دو یا ایسی جگہ ڈالو جہاں کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کھانے کا جو ادب نہیں کرتا، اس کے ساتھ جو ہے بے اکرامی کا معاملہ کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر رزق اٹھا لیں تو سات پشتوں تک رزق واپس نہیں آتا۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ پہلے دسترخوان اٹھوانا، پھر خود اٹھنا، اس میں کھانے کا ادب ہے کہ جب کھانا دسترخوان پر رکھا ہوا ہو تو وہاں سے اٹھ کر نہ جائے جب تک کہ پہلے کھانے کو نہ بڑھا لے، دسترخوان کو نہ بڑھا لے، کیونکہ کھانا رکھا ہوا ہو اور کھانے والا نہ ہو تو یہ کھانے کی بے اکرامی ہے، بے ادبی ہے۔ اسی لیے جب کھانا کھانا ہو تو پہلے کھانے والا بیٹھے ہاتھ دھو کر، پھر اس کے بعد کھانا دسترخوان پر رکھنا چاہیے۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، واقعہ نمبر 4۔ پھر آپ کے پاس ایک دابا سفید رنگ حاضر کیا گیا جو براق کہلاتا ہے، جو دراز گوشت سے ذرا اونچا اور خچر سے ذرا نیچا تھا، جو اس قدر برق رفتار ہے کہ اپنی منتہا نظر پر قدم رکھتا ہے، اور اس پر زین اور لگام لگا ہوا تھا۔ جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ شوخی کرنے لگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تجھ کو کیا ہوا؟ آپ سے زیادہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکرم عند اللہ کوئی شخص تجھ پر سوار نہیں ہوا، بس وہ عرق عرق ہو گیا اور آپ اس پر سوار ہوئے، اور جبریل علیہ السلام نے آپ کی رکاب پکڑی اور میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی۔ فائدے میں لکھا ہے کہ یہ شوخی براق کی غضبن نہ تھی بلکہ طربن تھی، یعنی خوشی میں تھی۔ پھر آپ کے مرتبے کی تجدید استعذار اور تنبیہ سے خجل ہو کر ساکن ہو گیا۔ جیسا ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تشریف رکھتے تھے اور اس کو حرکت ہوئی اور آپ کے اس ارشاد سے ساکن ہو گیا، اثبت فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ اور یہ جو بعض روایات میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور آسمان دنیا پر پہنچے. اور بعض میں آیا ہے کہ آپ کو جبریل علیہ السلام نے براق پر اپنے پیچھے سوار کیا. سو ان کو روایات بالا سے کوئی تعارض نہیں ہے, کیونکہ ممکن ہے کہ اول اول جبریل علیہ السلام نے خود بھی اس مصلحت سے سوار ہو لیے ہوں کہ آپ کو طبعاً کوئی خوف معلوم نہ ہو, پھر اتر کر رکاب تھام لی ہو, اور دونوں حالتوں میں گاہ گاہ ضرورت کے موقع پر آپ کو تھامنے کے لیے ہاتھ پکڑ لیتے ہوں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ, جو کچھ عرض کر دیا محض اپنے فضل سے قبول فرما. اللہ میری ستاری فرما, میرے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی ستاری فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اور اے اللہ, جو کچھ گزارشات کی اللہ مجھے بھی اس پر 100% عمل کی توفیق نصیب فرما, اور سننے والوں کو بھی, اور جہاں تک آواز پہنچے اے اللہ, اور سارے عالم کے مسلمانوں کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ, ہمارے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں اپنے فضل سے ان کو خزانے غیب سے پورا فرما, مشکلات کو حل فرما دے, مسائل کو حل فرما دے. اور اللہ, تنگی کو بدل دے فراخی سے, اور غموں کو بدل دے خوشیوں سے, اور مصیبتوں کو بدل دے عافیت سے. اور اللہ, جو بھی جائز حاجات ہوں, جو بھی ہماری ضروریات دنیاوی و اخرویہ ہوں, اے اللہ سب کے سب میں اے اللہ ہم سب کو بامراد فرما, ہماری حاجتوں کو پورا فرما. اور سب سے بڑی حاجت ہماری یہ ہے کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں, اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دیں, اپنی ذات عالی سے تعلق خاص ہم سب کو نصیب فرما دیں, اخص الخواص اپنے پیارے اور مقبولین میں ہم کو شامل فرما لیں, اور انہی کے جیسے اعمال کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الکریم, برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.